بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، دسویں سپارے کی بہت ساری آیات پہ کچھ عرض کرنے کا ارادہ تھا، لیکن کل کہیں اور موضوع چلا گیا، پھر آج کہیں اور چلا جائے تو میں نے کہا کہ پکڑ پکڑ کے اپنے آپ کو واپس لے آؤ. صحیح ہے جی، کیونکہ ہماری ٹرین کا پتہ نہیں ہوتا، ٹکٹ کٹتا ہے لاہور کا، پہنچتی ہے ملتان. صحیح ہے جی، مسافر اترتا ہے تو ملتان میں ہوتا ہے. صحیح جی، ہم بیلا پسلا کے ملتان کا ٹکٹ کاٹتے ہیں تو الحمدللہ اترتا ہے وہ راول پنڈی میں، تو ہمارا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا بھائی کون سی ٹرین میں، بس جو بس چلے جاؤ چلے جاؤ، کوئی نہ کوئی جگہ پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں سب سے آخر میں ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. اور فرمایا لیکن میری امت میں ملہم ہوں گے، یعنی ان کو اللہ کی طرف سے خیر کی باتیں الہام کی جائیں گی، اور عمر ان میں سے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ملہم ہوں گے اور حضرت عمر جو ہیں ان میں سے ہیں. چنانچہ کئی آیات قرآن کی، کئی احکامات قرآن کے، شریعت کے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش کے مطابق اترے. جو دسویں سپارے میں ذکر ہے وہ بدر کا واقعہ ہے کہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو دو لشکروں میں سے ایک لشکر پر فتح دیں گے، آپ جس کو چن لیں. اللہ کے نبی پیچھا کرتے ہوئے نکلے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، جو کہ تجارتی قافلہ لے کر آ رہے تھے اور بڑا نفع ہوا تھا اس میں. تو اللہ کے نبی کا ارادہ تو صرف ایک تجارتی قافلے کو روکنا تھا تاکہ اس سے کفار مکہ پر ایک دھاگ بیٹھے اور وہ پریشان ہو. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو ایران کی جنگ ہے وہ آبنائے ہرمز کو روک دے تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جائیں گی. تو اس زمانے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی مشاورت سے طے کیا کہ ہم ایسا کرتے کہ ان کے جو قافلے جاتے آتے ہیں یمن کی طرف، تجارتی قافلے، جب ہم ان کو تنگ کریں گے تو ضرور پھر یہ کفار مکہ پھر کسی نہ کسی معاہدے پہ آئیں گے. ابھی تو سر چڑھ کر بول رہے ہیں، ہاں تو کسی نہ کسی معاہدے پر آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، معاہدہ منظور نہیں تھا، بلکہ کفار کو نیچا دکھانا منظور تھا. وَمَا کرُوا وَمَا کرُوا اللہ، ایک معاملہ ہم کرتے ہیں ایک معاملہ اللہ کرتے ہیں، ایک معاملہ کفار سوچتے ہیں ایک معاملہ اللہ رب العزت. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین کام بنانے والے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ غالب آ کر رہتا ہے. خیر الماکرین، غالب الماکرین کے معنی میں بھی اللہ کا معاملہ غالب رہتا ہے. تو اللہ کے نبی تو چلے حضرت ابو سفیان کے پیچھے. حضرت ابو سفیان نے اپنے جاسوسوں کو چھوڑ دیا، جیسے میں نے پہلے بھی قصہ آپ کو سنایا تھا، اور ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ بھئی معاملہ تو گڑبڑ ہے، آپ فٹافٹ یہاں سے کھسک لیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے والے. انہوں نے دو کام کیے، پہلا کام کیا کہ راستہ بدلا، دوسرا کام کیا کہ ایک سوار کو بھیج دیا کہ جاؤ بھائی مکے پہنچو تاکہ وہ لوگ ہماری مدد کے لیے آ جائیں، اگر خدا نخواستہ ایسا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہم کو آ لے تو ہمیں پیچھے سے کمک پہنچ جائے گی، پھر ہم اپنے جنا فتح ہو جائے گی ہم کو. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو بچا دیا. وہاں سے ابو جہل لشکر لے کر پہنچ گیا. قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ نے 313 نہتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، جو جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، پیچھے مدینہ پاک میں رہنے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جنگ ہونی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بلانا تھا. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھی حضرت عتیقہ نائن سے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، انہوں نے مکے میں خواب دیکھا، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک اونٹ سوار مکے میں داخل ہوا، بھئی یہ پنکھا بند کر دیجئے گا، اور مکے میں داخل ہونے کے بعد اس نے اونٹ کے کان کاٹے، جیسے کہ اس زمانے میں کوئی بری خبر کی اطلاع دینی ہوتی تھی تو یہ طریقہ کار تھا، اونٹ کے کان کاٹے، اپنے کپڑے پھاڑے، ہودج کو الٹا کر دیا، ہاں، اور پھر وہ اونٹ سوار اونٹ کے سمیت جبل ابی قبیس پہ چڑھ گیا، اور وہاں سے اس نے ایک بڑی چٹان کو لڑکایا، اور اس چٹان کا ذرہ ذرہ مکے کے گھر کے اندر پہنچا، ہاں، مکے کے کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے اندر اس کے ذرات چھوٹے بڑے پہنچے نہ ہو. حضرت عتیقہ نے حضرت عباس سے، اپنے بھائی سے، اس خواب کا ذکر کیا کہ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، معاملہ کچھ گڑبڑ ہونے والا، لیکن ہاں سمجھ نہیں آ رہا. حضرت عباس نے کہا کہ دیکھو تم یہ خواب کسی سے ذکر نہیں کرنا، یہ خواب کسی سے ذکر نہیں کرنا. پھر حضرت عباس نے اپنے ایک دوست سے ذکر کر دیا. عام طور پہ بعض مردوں کی بھی عادت ہوتی ہے، عورتوں کی بھی ہوتی ہے، بہن تم اس کو بتانا نہیں، اس کو منع کر کے خود اس کو بتا دیا، اس کو بھی کہا تم بتانا نہیں، یہ بھی اس کو بتا کے کہتے دیکھو کسی اس نے منع کیا تھا، تم کسی کو بتانا نہیں، پورے سب کو بتاؤ گا سب چھپا رہے ہوں گے، کسی کو پتا نہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذکر کر دیا، اس نے تیسرے سے اپنے ابا سے، پھر ہوتے ہوتے بات پورے زمانے میں پھیل گئی. ابو جہل تو تھا ہی، اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے لعنت ہی کرنی تھی، اس امت کا فرعون ہے. تو اس نے کہا کہ اے عباس، کیا تمہارے مردوں کے ساتھ ساتھ کیا تمہاری عورتوں پر بھی وہی آنا شروع ہو گئی؟ ہاں ہم دیکھیں گے، اگر تین دن کے اندر کوئی ایسی خبر نہ آئی تو ہم لکھ دیں گے خانہ کعبہ کے اوپر کہ تم جھوٹے ہو، تم اور تمہارا خاندان جھوٹوں کا خاندان ہے. اللہ کا کرنا کہ تیسرے دن یہ اونٹ سوار پہنچ گیا. ہاں اب تو ابو جہل بدحواسی کے عالم میں ادھر 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 پاگلوں کی طرح جا رہا ہے. یہاں سے ابو جہل چل پڑا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نکل کھڑے ہوئے، راستہ بدل دیا. جب ابو سفیان کو امن ہو گیا کہ بھائی اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے، صحابہ کے لشکر سے بچ چکا ہوں، تو انہوں نے ایک قاصد کو بھیجا کہ بھائی اب آنے کی ضرورت نہیں. لیکن جو بدمست ہاتھی ہوتا ہے نا، اس کے دماغ کے اندر تکبر بھوس بھرا ہوا ہوتا ہے. ابو جہل نے کہا نہیں، ہم نے لشکر تیار کیا ہے، ہم تو اب وہاں تک جائیں گے تاکہ مسلمانوں پر ہماری دھاگ بیٹھے، اور ہم اپنے ساتھ گانے والی ناچنے والی عورتیں، آج بھی یہی دیکھ لو، لے کر جائیں گے. وہاں ہم شراب پیئیں گے اور جنا رات بھر ناچ گانے کا پروگرام کریں گے، آج بھی دیکھ لو. سمجھے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، زمانے جاہلیت سے یہی طریقہ کار ہے بدماش قوموں کا، بدماش قسم کے، بدقماش قسم کے لوگوں کا. ابو سفیان نے کہلوایا کہ بھائی اب ضرورت نہیں ہے، لیکن ابو جہل نہ مانا. تو ابو سفیان نے کہا کہ ضد کا انجام اچھا نہیں ہوا کرتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ پکڑ کے کان پکڑے اس کے، اور بدر کے مقام پہ پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نے نہتے صحابہ کو فتح عطا فرمائی. ہاں نہتے صحابہ کو. ابو جہل نے کہا کہ جاؤ بھائی، ایک جاسوس کو بھیجا کہ دیکھو مسلمانوں کے لشکر کے بارے میں. تو وہ ذرا دور سے چکر لگا کر آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ میری ایک رائے ہے کہ یہ جو سامنے لشکر ہے نا، زیادہ سے زیادہ 300 سے 350 کے درمیان ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کے اوپر موت سوار ہے، ہر ایک اپنی جان دینے کے لیے آیا ہے، اور جو جان دینے کے لیے آ جائے نا، پھر اس سے فتح نہیں ہو سکتی. بھائی انسان کو سب سے آخری خطرہ کس بات کا ہوتا ہے؟ موت کا. جب موت کا خطرہ ہی دل سے نکل جائے تو پھر کس چیز سے ڈراؤ گے میرے بھائی؟ پھر ڈر باقی نہیں رہتا نا. تو جو ڈرا ہوا نہ ہو تو اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. ہاں چنانچہ جتنے یہود و نصارہ پہلے ڈراتے ہیں، میں سے کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، صحیح. اور جو ڈر گیا وہ مر گیا. آپ دیکھیں آج بھی فلسطین میں صحابہ کرام کی داستانیں زندہ کی ہیں, انہوں نے ڈرے نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, نہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یحیٰ سنوار رحمہ اللہ نے آخری میں لکڑی اٹھا کر پھینکی, لکڑی. ہاں جو لکڑی اٹھا کر پھینکنا ہے نا, ہاں ہم ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے نا, اس لکڑی اٹھا کر پھینکنے کا جو ان کو ثواب ہے نا, وہ جو مرتبہ ہے, پہنچ ہی نہیں سکتے, پہنچ ہی نہیں سکتے. ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے جو انہوں نے اس وقت وہ لکڑی اٹھا کر اس کو مارا ہے. میں تو اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ ان کی اس لکڑی اٹھانے کے صدقے میں ہمارے یہ کام بنا دے. ہاں وہ عجیب لوگ ہیں بھائی, وہ عجیب لوگ ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آج داستانیں دیکھنی ہے نا, تو غزہ کی بستی میں جا کر دیکھو. ہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم بستی چھوڑ دو, تم علاقہ چھوڑ دو, تمہیں ہم سہولیات دیں, جان دے دیں گے, جگہ نہیں چھوڑیں گے. اور بچے بچے کا یہ حال ہے. ہاں تو یہ نہیں کہ جناب عورتیں بچے سب کا یہی حال ہے, جگہ نہیں, جان جائے گی لیکن ہاں اللہ کے راستے سے ہم پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے. ایسے جذبے والے لوگ ہیں الحمدللہ, ثم الحمدللہ. تو ایسے جذبے والوں کو کوئی نہیں ہرا سکتا. دیکھو نظریے کو کوئی نہیں جیت سکتا. آپ ملک فتح کر لو گے, صحیح ہے جی, آپ شہر فتح کر لو گے, آپ نظریے والے کو مار دو گے, لیکن نظریہ ختم نہیں ہو سکتا. تو جو ان کا نظریہ ہے نا, وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین والا, وہ ختم نہیں ہو سکتا. اسی نظریے سے تو یہ امریکہ کو, یہود و نصارہ کو, اسرائیل کو خطرہ ہے, نظریے والے لوگ پیدا نہ ہوں. چنانچہ آپ دیکھیں, میں کئی دفعہ یہ بات بتاتا ہوں کہ مدرسوں کے اندر ٹیکنالوجی نہیں پڑھاتے. ہمیں تو بھائی میتھ بھی نہیں آتی, دو دونی چار, چار دونی آٹھ کے علاوہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا. صحیح, جو میتھمیٹکس آپ نے پڑھی ہے, اسٹیٹس پتہ نہیں کیا 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 پڑھا ہے, ہم نے تو نہیں پڑھا ہوا. ہم تو سیدھا سیدھا ریاضی کا حساب بہت زیادہ جانتے ہیں, اس سے علاوہ تو کچھ بھی نہیں جانتے. ہاں زیادہ زیادہ ہم کیا نکال لیں گے, آدھے اعظم. اب آپ کہیں گے یہ کیا قائد اعظم کے چھوٹی بھائی ہیں جی, ایل سی ایم کو کہتے ہیں. صحیح ہے جی, یہ ایل سی ایم کو کہتے ہیں آدھے اعظم. صحیح ہے جی, آپ لوگ چونکہ انگریز دان ہیں, ہم لوگ اردو دان ہیں میرے بھائی. زیادہ زیادہ یہ نکال لیں گے, ملٹی پلائی, پلس, مائنس, بس. اس کے علاوہ تو مدرسوں میں نہیں پڑھاتے میرے بھائی. آپ لوگ تو ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں, یونیورسٹیوں کے اندر آپ ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں, لیکن یونیورسٹی بناؤ, ہم تم کو یونیورسٹی کے گرانٹ دیں گے, پیسے دیں گے, تم لڑکا لڑکیوں کی یونیورسٹیاں بناؤ, اور جگہ جگہ بن رہی ہیں, لیکن مدرسے بند کرو. کیوں؟ نظریہ پیدا ہوتا ہے یہاں سے, اور نظریے کو دفن کرنا ہے. بنیاد ختم کرو, بنیاد ختم کرو. بنیاد کیا ہے؟ یہ مدرسے ہیں. جب انگریز نے قبضہ کیا اور 1857 کی جنگ آزادی ظاہری طور پر ناکام ہوئی, تو علماء دیوبند نے دیوبند قائم کیا, مدرسہ قائم کیا. کیوں بھائی؟ لوگوں کے عقیدے بچاؤ, لوگوں کے عقیدے بچاؤ. آج بھی آپ دیکھیں کہ انگریز کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو مولوی, مولوی ہے, ٹائی کوٹ پینٹ والا نہیں ہے. ٹائی کوٹ پینٹ والا تو ان کی ہر بات میں موافقت کرتا ہے, ہر بات میں موافقت کرتا ہوا نظر آئے گا. مولوی مخالفت, کیونکہ نظریے کو نہیں مار سکتے آپ. اب نظریے کو مارنے کے لیے نظریات کی جو جگہ ہیں ان کو ختم کرنا ہے, اور وہ جگہ کیا ہیں؟ وہ مدارس ہیں. صحیح, تو مدارس کو ختم کرو. اب مدارس کے اندر انہوں نے اپنی چال کے ذریعے سے انگریزی, اب بچہ پڑھنا آتا ہے ہمارے پاس عربی, قرآن, حدیث, ہاں, لیکن اس کا ذہن تو کس میں لگا ہوا ہے؟ انگلش میں. جب وہ انگلش میں 80% سے اوپر لے لیتا ہے, A1 گریڈ آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی میں مدرسہ چھوڑتا ہوں اور کالج میں جاتا ہوں. تو یہاں تک یہود و نصارہ کامیاب ہو چکے ہیں. مدارس والے ہوش کے ناخن لے لیں. صحیح ہے جی, جو ہمارے ارباب ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ یہود و نصارہ کی چال ہے. مجھے ایک بات آپ بتائیں کہ آخر اتنا غم کیا ہے مدارس کے لیے تم کو کہ بھئی ان کا بچے کو بھئی پڑھا دو بس انگریزی پڑھا دو. تمہیں پتہ ہے کہ یہ زبان ہی ایسی ہے کہ اس میں غلامی کا عنصر پایا جاتا ہے. غلامی کا عنصر ہے. آج جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے, اگر کوئی طالب علم میٹرک کرتا, چھپ کر کرتے تھے, اس وقت بتا تو سکتے ہی نہیں تھے. اور اگر مدرسے میں پتہ چل جاتا تو اخراج پکا تھا. یہ بنوری ٹاؤن کا بھی ضابطہ یہی تھا, ہمارے مہد الخلیل کا ضابطہ بھی یہی تھا. بھائی آپ جائیے, آپ دنیا ہی پڑھیے, آپ دنیا پڑھیے. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے اندر کوئی ایسی چیزیں بھی رکھیں جس سے بچوں کے معاش وغیرہ کا بھی سلسلہ بنے. ہاں تو یہ جو علوم ہے اس سے تو معاش کا سلسلہ نہیں ہوتا. تو حضرت مولانا یعقوب نانوتی صاحب رحیم اللہ نے فرمایا, ہم نے کب کہا ہے کہ ہر ایک آدمی آ کے عالم بنے, ہم تو کہتے ہیں جو دیوانہ ہے بس وہی آئے, جو مولا کا دیوانہ ہے نا بس وہی آئے. جس پہ مولا کی دیوانگی نہیں ہے نا وہ مدرسے میں نہ آئے. آپ کو آپ دکان کھول لیں, آپ کاروبار کریں, صحیح ہے جی, آپ میرے ساتھ مل کے چائے کا کھوکا کھول لیں, صحیح آفر دے رہا ہوں, صحیح ہے. ہمارا اسماعیل بہت اچھی چائے بناتا ہے ماشاء اللہ, صحیح ہے جی, دودھ میرا کام, اس کا آدھا آدھا نفع, اور 100% سے بھی زیادہ کا نفع ہے اس کام میں, میں ایسا بتا رہا ہوں آپ کو. آپ دیکھو کوئی بھی چائے کا ہوٹل آپ کو خالی دکھتا ہے, ہمارا یہ خان صاحب بیٹھا ہے, پوچھ لیں ان سے, کوئی خالی ہے؟ ہاں تو بس یہ خام خواہ میں بورنگ والا بنا بیٹھا ہوا. بس چھوڑو یار بورنگ کا کام کو, زمین کھود کھود کے کسی دن پیٹرول نکل آیا تو کیا, کوئی چائے کا ہوٹل خالی نہیں ملے گا. تو نظریات نہیں مرا کرتے میرے بھائی, اس لیے نظریاتی لوگوں کو ختم کرنا ہے. وہ نظریاتی لوگ کیا ہیں؟ یہ پرانے ذہن کے تصویر نہیں کھینچوانی نظریاتی ہے, اس کو ختم کرو, اس کو ختم کرو. ہاں علماء دیوبند نے اس وقت دیکھو سر سید نے یونیورسٹی قائم کی اور حضرت مولانا قاسم نانوتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ قائم کیا, ٹھیک ہے جی. جتنے یونیورسٹی کے دیوانے تھے آج ان کی زبان دیکھ لو, آج ان کی آزادی دیکھ لو, اور جنہوں نے دارالعلوم دیوبند سے اپنے کو وابستہ کیا آج ان کی زبان, ان کا رہن سہن, ان کا مزاج دیکھ لو. تو یہ ہے وہ بات کہ نظریات تباہ کیے جاتے ہیں. تو بہرحال بدر کی جنگ پہ واپس چلتے ہیں, صحیح ہے جی, ورنہ میں اس طرف نکل گیا تو میرا یہ ایک جلا کٹا موضوع ہے. اہل مدارس سے بھی کہ جنہوں نے اپنے ہاں صاف عرض کرتا ہوں, تو اللہ کرے میری بات پہنچے ان کے کانوں میں, شاید کسی یہ جو حفاظ عربی کے نام سے آپ دھوکہ دے رہے ہیں امت کو, بے وقوف نہیں بناؤ, معذرت, صحیح ہے جی. شارٹ کورسز کے نام پر عالم بنا کر دھوکہ مت دو, صحیح, دھوکے دے رہے ہو تم, ایسے عالم پیدا کر رہے ہو, 3 گھنٹے میں عالم بنا رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹو عالم بن رہا ہے ہفتہ اتوار کا عالم, ہم 10 سال صبح سے لے کر رات تک پڑھتے پھر بھی ہمیں علوم پہ دسترس نہیں ہوتی, یہ ایگزیکٹو عالم بنا رہے ہو, دھوکہ دے رہے ہو بھائی. وفاق المدارس کو چاہیے کہ اس کے خلاف ایکشن لے. ہاں لیکن کیا کریں, بڑوں کے نام زیر سرپرستی فلاں, زیر سرپرستی فلاں, زیر سرپرستی فلاں. ہمارے مفتی صاحب نے بتایا کہ اسی طرح کا ایگزیکٹو عالم بنانے والا ایک ادارہ بہت مشہور ادارہ ہے. ہاں ایگزیکٹو عالم, ذرا عبارت تو پڑھو, پتہ نہیں, صحیح ہے جی, زبر کہاں آئے گا, زیر کہاں آئے گا, پیش کہاں آئے گا. جب تک ایک عالم کو زبر زیر پیش حرکات کا پتہ نہیں ہوگا وہ ترجمہ بھی نہیں کر سکتا, یہ بات علماء اچھی طرح جانتے ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں, لیکن وہ ایگزیکٹو عالم بن رہا ہے. لیکن چونکہ بہت بڑا نام ہے, باہر سے لوگ جڑے ہوئے ہیں, آن لائن پڑھ رہے ہیں ایگزیکٹو عالم, تو صرف ختم بخاری پر ہمارے مفتی صاحب نے بتایا کہ پچھلے سال یا پچھلے سے پچھلے سال 40 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے. بھائی وہ 40 لاکھ روپے استاد کو ہدیت میں دے دیتے آپ, 40 لاکھ روپے بخاری کے ختم میں ایگزیکٹو عالم بن رہے ہیں. تو یہ سب دھوکا ہے, بیکار کی باتیں میرے بھائی. کسی اتنا وقت کسی اللہ والے کی صحبت میں گزارو, ٹھیک ہے جی, وہ زیادہ فائدے مند ہے اس سے کہ وہ علم آئے جس کے اندر علم کی صلاحیت, عالم بننے کی صلاحیت نہیں ہے. کیا ڈاکٹر یہ میڈیکل والوں نے بھی, میڈیکل یونیورسٹیوں نے بھی, کالجز نے بھی ایگزیکٹو نکالے کہ جناب ایگزیکٹو بن جائیے آپ, 2 دن میں آپ ڈاکٹر, ہاں 2 دن کے اندر آپ انجینئر, 2 دن کے اندر آپ یہ, 2 دن کے اندر آپ وہ, نہیں میرے بھائی, بے وقوف نہیں بناؤ امت کو. 100 بڑھیں گے نا تو ایک کوئی ہوگا جس کو سمجھ میں آ جائے گا, بس بننا آتا واتا کچھ نہیں ہے, امتحان دے کے بس پاس, امتحان دے کے بس نکل رہے ہیں, نکل رہے ہیں, نکل رہے ہیں بس. تو یہ بہت ظلم ہو رہا ہے اس وقت, اہل مدارس سمجھ نہیں رہے. حفاظ عربک، پہلا سال عربی والا کے بچہ بڑا عربی عربی، پھر حفاظ انگلش، پھر نوی اور دسویں، تو کہاں گئی عربی بھائی؟ ہم سبق پڑھانے جاتے ہیں، طالب علم وائف جی میٹرک کا امتحان دینے گیا ہوا، پھر اس کا امتحان دینے گیا، نتیجہ کیا آتا ہے؟ 0000. استاد کیا کرے گا بھائی؟ استاد کیا کرے گا؟ اہل مدارس دھوکہ کھا رہے ہیں، اور معذرت کے ساتھ میں ان کو خائن سمجھتا ہوں، ان لوگوں کے مال کا جو مال دیتے ہیں، اور یہ لوگ میٹرک کرانے پر خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ طالب علم کو جناب نوی کرانے پر، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کرانے پر خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں امت نے مال نہیں دیا. ایک بہت مشہور ادارہ ہے، وہاں پہ اے لیول او لیول کراتے ہیں، کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور پھر طالب علم یوں کر کے بھاگ جاتا ہے. او لیول بھائی زیرو، پیسہ نہیں لگتا، ادارے کا پیسہ لگ رہا ہے، اور جناب وہ بھاگ جاتا ہے. کیوں؟ جب وہ او لیول کر لیتا، اس کو انگلش کا ٹیوشن ہی اتنا مل جاتا ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں رہتی کسی اور کام دھندے کی. تو اس لیے لوگوں نے چندے دیے تھے تاکہ ان کو او لیول کراؤ، اور یہ پھر علم دین سے بھاگ جائیں. کتنی مثالیں ایسے ہیں ہمارے سامنے. اللہ جی ہم سب کو اس دھوکے سے، فریب سے بچا کر رکھے. بھائی یہ پنکھے چھ پر گئے ہوئے کیا پورے ہیں؟ بھائی تیز چلو یار، ہلکا لگ رہا ہے. اچھا پھر یہ چلا دو، چھ پر ہے مولانا، لگ تو یہی رہا ہے، حرکت تو ویسے ہی. چلو بھائی واپس بدر چلتے ہیں. بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی. جب فتح ہوئی تو 70 کے قریب مارے گئے، 70 کے قریب قیدی ہوئے. اب جب قیدیوں کے بارے میں، قیدیوں کو مدینہ منورہ لایا گیا، سمجھے بھائی، جب مدینہ منورہ لایا گیا تو اب مشاورت ہوئی کیا کریں، کیا کرنا چاہیے. اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اللہ کے نبی کے رشتے دار بھی، دیگر صحابہ کے رشتے دار بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے کو نافذ کرنے کے اندر جو اشد اور سخت ہے نا، وہ عمر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس راستے پر عمر چلتے ہیں اس راستے سے شیطان کھسک جاتا ہے. عمر 20 تراوی کے راستے پہ چلے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو معلوم کیا ہوا؟ شیطان 8 والی راستے پہ چلے گا، اس راستے پہ نہیں چلے گا، سمجھے، سمجھنے کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو منع کرنے کے راستے پہ چلے مسجدوں میں جانے سے، صحیح ہے جی، شیطان الٹے کے راستے پہ چلے گا، اس راستے پہ نہیں چلے گا، سمجھ رہے ہیں بھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا، تو اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا سب کو قتل کیا جائے، اور قتل بھی کون کرے؟ رشتے دار رشتے دار کو قتل کرے. میرا اگر کوئی رشتے دار ہے تو میں قتل کروں گا. آسان بات نہیں ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، مزاج نبوت کو زیادہ سمجھتے تھے، ان پر مزاج نبوت کا بہت زیادہ غلبہ تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نفاذ شریعت کا بہت زیادہ غلبہ تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے رشتے دار بھی ہیں، اور عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک آدمی اپنے رشتے دار کو قتل کرے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ رحمت للعالمین کہلاتے ہیں لیکن اپنوں کو قتل کر رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے مزاج مبارک کو سمجھتے ہوئے عرض کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اس سے مسلمانوں کی مالی معاملت ہو جائے گی، ہم کمزور ہیں، ہمارے ہمیں مال کی ضرورت ہے، تو ہمیں مال کی معاونت مل جائے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رائے پسند آئی، اور اکثر صحابہ کی رائے یہی ہو گئی. تو اللہ کے نبی نے فدیہ لے کر ان 70 کے 70 قیدیوں کو چھوڑ دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سونے کی ڈلی دے کر آئے تھے، اس سے تک ایمان نہیں لائے تھے، تو فدیے میں جب وہ سامنے آئے تو کہنے مال تو نہیں. حضرت نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو مال آپ سونے کی ڈلی آپ جو امانت رکھوا کر آئے وہ کہاں ہے؟ سمجھ گئے کہ معاملہ اوپر سے. بہرحال فدیہ لیا، چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. مناسب نہیں ہے نبی کے لیے کہ جن کو قید کیا ہے یہاں ان کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ ان کو خون بہائیں زمین میں. تریدون عرض الدنیا, فدیہ دی رہتے نا فدیہ, آپ دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں, تم لوگ چاہتے ہو. واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم. اللہ نے آگے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, کہ اگر وہ بات جو پہلے اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی تھی اگر وہ لکھی نہ گئی ہوتی تو جو تم نے فدیہ لیا ہے نا اس کے بدلے میں تم پر عذاب آتا, عذاب آ جاتا. اللہ کے نبی کے آنسو بہ رہے, اللہ کے نبی کے آنسو بہ رہے, فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا عذاب آتا تو عمر اور غالباً صدر سعد بن ابی وقاص کے علاوہ سب پر وہ عذاب عام ہو جاتا, کیونکہ ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ قیدیوں کو قتل کرنا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ملہم تھے, ان پر اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا تھا. آپ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں بھی انشاءاللہ سنیں گے, 18 سپارہ جب آئے گا تو انشاءاللہ اس میں عرض کروں گا اس کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے مشورہ کیا اماں عائشہ کے بارے میں, تو انہوں نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ جملہ نکلا ان کے منہ سے زبان مبارک سے, اللہ نے قرآن یہی اتارا سبحانک ھذا بہتان عظیم. وہاں سناؤں گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ ایک تفصیل سے قصہ اس کے اندر اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے, اس کی طرف اشارہ. پھر سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالی نے انفال اور توبہ, یہ بھائی بھائی ہیں, ان کے اندر اللہ تعالی نے جہاد کے احکامات کو ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ مشرکین کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ مساجد کو تعمیر کریں, یعنی مساجد کی تعمیر اہل ایمان کی صفت ہے, اہل کفار کی نہیں ہے, اہل کفر کی نہیں ہے. آگے آیت میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ, اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں, آباد کرتے ہیں, اس سے تعمیر بھی مراد ہے اور مسجد کو آباد کرنا بھی مراد ہے. آباد کون کرے گا, صرف تعمیر ہی نہیں اصل آبادی ہے. آباد وہ کرے گا, اللہ فرماتے من آمن باللہ, جو صاحب ایمان ہو, اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو, آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو, واقام الصلاۃ نماز کو قائم کرنے والا ہو, وآت الزکاۃ چوتھی صفت زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو, پانچویں صفت ولم یخش الا اللہ, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. ایک مسجد میں میں پہلے نماز پڑھتا تھا تو وہاں پر پھر ہماری اللہ تعالیٰ نے یہ مسجد عطا فرما دی, وہاں کا پتہ چلا کہ وہاں پہ عورتوں کی باقاعدہ تراوی پہلے سے ہوتی تھی, اس تراوی کے لیے ایک صاحب نے لاکھوں روپیہ دے کر باقاعدہ جگہ بنوا رہے ہیں. تو میں نے مسجد کمیٹی والوں کو فون کیا کہ بھائی یہ کیا, نہیں وہ اپنے پیسے سے بنوا رہے ہیں, پیسے والے کا روب آ گیا. ارے بڑے اثر و رسوخ والے. آج میں دسترخوان پر افطار کے وقت ساتھیوں کو کہنے لگا ہمیں حکومت کو کبھی کچھ نہیں کہنا چاہیے, جب ہم بھی انفرادی طور پر مال والوں سے مرعوب ہیں, مال والوں سے دبتے ہیں تو پھر ہماری حکومتیں دب رہی ہیں تو کون سا غلط کر رہی ہیں بھائی, ہم میں سے گئے نا وہ. ان کا ایمان کا لیول بھی وہی ہے جو ہمارے ایمان کا لیول ہے, یا تو اپنا ایمان کا لیول بڑھاؤ. تم ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر اللہ کے حکم کے بجائے ایک امیر کی بات مانتے ہو تو پھر تو یہ تو حکومتیں ہیں, ان کے اوپر تو بڑے بڑے پریشر ہیں, ہم اور آپ تھوڑی جانتے ہیں. صحیح, ظاہری بات ہے ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمارے جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہمارے اعمال ہیں. صحیح, جیسے ہمارے کرتوت ہیں ویسے ہم پر لوگ مسلط ہیں. جب ہم چھوٹی سی جگہ پر یہ معاملہ ہے تو پھر تو ملکی سطح پر کسی کو کچھ کہنے کا حق ہی نہیں ہے میرے بھائی. کیلے والا ڈنڈی مارتا ہے, چھپا کے رکھے گا نشان والا تاکہ کسی طرح نکل جائے, لیکن گالی دیتا ہوا نظر آئے گا صدر کو وزیر اعظم کو, یار کرپشن کر رہے ہیں. تو آپ کیا, آپ کرپشن نہیں کر رہے, چینے میں ملاوٹ ہم کر رہے ہیں کرپشن نہیں ہے, دودھ میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں کرپشن نہیں ہے, سب کرپشن کر رہے ہیں اور الزام لگاتے ان پر. بھائی ہمیں چھوٹی قدرت ہے, ہم چھوٹی کرپشن کرتے ہیں, ان کو بڑی قدرت ہے بڑی کرپشن کرتے ہیں. ہاں وہ بھی ہمارے پاس کوئی اس کی شرعی دلیل نہیں ہے, حضرت فرماتے ہیں شرعی دلیل نہ ہوا ہو اور ہم کہہ دیں تو، لیکن اپنی کرپشن کی دلیل تو موجود ہے نا میرے بھائی. آفس ہی جاتے ہیں 8 بجے، صحیح ہے جی، مثال کے طور پر کسی کا 8 بجے کا ٹائم ہے، 8:30 پہنچتا ہے، ٹائم لگا دیا 8 بجے، دوست کو فون کر کے یار حاضری لگا دے، چل بھائی حرام ہو رہا، صحیح ہے جی. اور کتنا ہے یہ گورنمنٹ جگہوں پہ مہینوں مہینوں، ایک صاحب تبلیغی جماعت میں جاتے تھے 7 مہینے 4 مہینے 3 مہینے، کہ یار تم کیا وہاں مسئلہ نہیں ہوتا، حاضری لگ جاتی، تبلیغ میں جا رہے ہو، تم نے کسی اللہ والے سے پوچھا؟ ہاں نہیں، اعتدال ہی نہیں ہے، صحیح ہے. ماں کی حالت خراب تبلیغ میں جا رہے ہیں، میں نے کہا تمہارے لیے جانا جائز نہیں، الحمدللہ چلے گئے، کیونکہ جب ان کو شریعت کا مطلب بتاؤ کہتے ہیں مولوی تبلیغ کے خلاف ہے، تم خود تبلیغ کے خلاف ہو، تم جیسے لوگوں نے تبلیغ کو بدنام کر رکھا ہے، اسلام کو بدنام کر رکھا ہے، قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا، پڑھا ہی نہیں، سال کی جماعت پہ جا رہے ہیں. میں نے کہا میرے پیارے بھائی قرآن شریف تو پڑھ لو، صحیح ہے جی، قرآن شریف نہیں پڑھا ابھی تک، جماعت میں نکل رہے ہیں. یہ ہے فریضے کو نہ پہچاننا. اور آپ بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ بس نبوت کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو وہ یہی درجہ ہے، صحیح جی. علمان الحفیظ، سمجھ کی بات ہے، سمجھاؤ تو علماء برے ہو جاتے ہیں، جی یہ تو تبلیغ کے خلاف ہی ہے، صحیح، کون ہوگا بھائی تبلیغ کے خلاف، ہاں کفر میں جانا ہے کیا؟ اللہ جی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ فرما رہے ہیں، 5 صفات ذکر فرمائی کہ مسجدوں کو جو آباد کرتے ہیں نا وہ کون لوگ ہیں. ان نما کے ساتھ یاد رکھنا، یہ حسر کا صیغہ ہے، حسر کا کلمہ حسر کہلاتا ہے، یعنی یہی لوگ. ان نما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، پہلی صفت اللہ پر ایمان رکھتے، والیوم الاخر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ زکات ادا کرتے ہیں، اور 5ویں صفت یہ ہے ولم یخش الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اگر تم میں سے لوگ مرتد ہو جائیں گے اللہ ان قریب ایک ایسی قوم لے کر آئیں گے، یحبہم ویحبونا، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. اذلتن علی المؤمنین، مومنین پر نرم ہوں گے، عزتن علی الکافرین، کفار پر شدید اور سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور ولا یخافون لومت لائب، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال خوف نہیں ہوگا ان کے اندر. تو اسی طرح مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا کرتے. اس کے اندر ایک نقطہ عرض کرتا چلوں، جس آدمی میں صحیح معنی میں یہ 4 صفات ہوں، ایمان پکا اللہ پر ہو، آخرت کے دن کا حساب کتاب کی پکی جو ہے نا ذہن کے اندر سہن سازی ہوئی بھی ہو، نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھتا ہو، ایک ایک پائی کی زکات نکالتا ہو، جس کے اندر یہ 4 صفات آ جاتی ہیں، ولم یخش الا اللہ 5ویں صفت اسی کے اندر آتی ہے، پھر وہ اللہ کے سوا کسی نہیں ڈرتا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ تعالی نے آگے آیت میں فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، رشتے ذکر کیے ہماری محبتوں کے، پہلے فرمایا کہ اگر کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے، تیسرا رشتہ تمہارے بھائی، چوتھا رشتہ تمہاری بیویاں، صحیح ہے، تمہارے خاندان، تمہارا وہ مال جس کو تم جمع کرتے ہو، چھٹا تمہاری وہ تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خوف لگا رہتا ہے کہیں نقصان نہ ہو جائے، وہ تجارت ان تخشون کسادہ، کساد مانا جو نا نقصان کے ہوتے ہیں، وہ مساکن اور وہ گھر، ترزونہا جس کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، کہ اللہ اللہ کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ تمہیں محبوب ہو جائے، کہ جب اللہ کا حکم ہے تمہارا باپ تمہارے لیے مقدم ہو، تمہاری ماں تمہارے لیے مقدم ہو، تمہارے بیٹے مقدم ہو، تمہارا مال، تمہارا گھر، تمہاری چیزیں، تمہارا کاروبار تم کو مقدم ہو، ہاں اللہ اللہ کے رسول پر، جہاد فی سبیل اللہ پر، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، یعنی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. اور آج دیکھ لو مسلمان کو اللہ کا حکم نہیں، ہمارے ابا یہ کرتے تھے، آج ایسے دل میں خیال آیا کہ عرض کروں گا اور بات بھول گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی یاد دلا دی. اب جیسے ایک رسم ہے، عید کی نماز پڑھی سیدھے قبرستان، اگر ابو اٹھ کے بیٹھ جائیں کہ بیٹا آج میرے ساتھ ہی، اور اندر سے آواز آئے بیٹا کتنی دیر ہو گئی، دن ہو گئے تم آئے نہیں رہے میرے پاس، ایک خیال کرے تھوڑی سی دیر کی، ہاں بھائی کون تیار ہے جانے کے لیے، کہنے نہیں ابو نہیں ہے کوئی اور ہے بھائی. پیچھے ابو بھاگتے ہوئے بھی آ جائے نا بیٹا، تو بھی بچہ پلٹ کے نہیں دیکھے گا کبھی. میرے بھائی عید کا دن تو خوشی کا دن ہے، اور قبرستان غم پیدا کرتا ہے. کیا پیدا کرتا ہے؟ غم. یہاں تک کہ شریعت کا ایک اصول ہے آداب میں سے کہ کھانے کے وقت میں اچھی باتیں کرنی چاہیے. یا ماشاءاللہ ایک لاکھ روپے کا نفع ہو گیا، دو روٹی اور، غم کی خبر نہیں دو. صحیح ہے جی، یار منیر ابو کا انتقال ہو گیا. صحیح ہے جی، بھائی منیر دنیا میں بہت ہیں. صحیح، فلانے کا انتقال ہو گیا، فلانے کا انتقال ہو گیا. صحیح ہے جی، اب وہ کھانا نہیں اترے گا، غم کی بات نہیں کرو، اچھی اچھی باتیں کرو. صحیح ہے جی، جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا آج کل کے، مر جاؤں گا نہیں بچوں گا، اتنا ڈراؤ اتنا ڈراؤ. شوگر ہے نا، شوگر 200 پر پہلے شروع ہوئی، پھر 180 پر لائی گئی ریٹنگ تاکہ مریض بڑھیں، پھر وہ 150 پر لائی گئی، پھر وہ 120 پر، اور ابھی آج ایک ساتھی نے اپنے کسی کے ٹیسٹ کروایا ہے تو اس کی ریٹنگ میں آ رہا ہے کہ 70 سے 100 نارمل ہوتی ہے، باقی پھر اب نارمل ہوتی ہے. چل بھائی، یہ میکٹر والوں کو نا اللہ تعالی ہی، جتنے ہو مطلب کیا بولوں، میرے خیال سے تو عذاب کا لفظ بھی چھوٹا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. اور ڈاکٹر صاحب گردہ گیا، صحیح ہے جی، پھیپھڑے گئے. اب بندہ اچھا خاصا سیدھا سیدھا جاتا ہے، 80-120 اس کا نارمل بلڈ پریشر ہوتا ہے، اس کا لو بلڈ پریشر، گیا تھا بخار دکھانے کے لیے، آیا دل کا مرض لے کے، اسٹینڈ ڈلے ہوا اس کے، ٹاک ٹاک چل بھائی، یہ بنا دیتے ہیں اس کو، یہ حالت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے فتح ربس ہو، اگر تمہیں تمہارے باپ محبوب ہو گئے، تمہارے بیٹے محبوب ہو گئے، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، تمہارے بھائی، تمہارا خاندان، تمہاری رہائشیں، تمہارا مال جو تم جمع کرتے ہو، تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا تم کو خوف لگا رہتا ہے، اگر تمہیں اللہ، اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئے، فتح ربس ہو حتی یاتی اللہ بامری، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم، اللہ اپنا حکم لے کر آ جائے. ہاں، عطا جاتی کے بعد با آ رہا ہے، یہ بھی خیال کرنا علماء. ہاں، تو اللہ اپنے حکم کو جب لے کر آئیں گے، یعنی اللہ عذاب کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتے، قوم فاسقین کو ہدایت نہیں دیتے. معلوم ہوا جس کے اندر اللہ کی محبت مغلوب ہے وہ قوم فاسقین میں سے ہے، کیونکہ قرآن میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کون ہوتے ہیں بھائی؟ اللہ کی محبت میں اشد ہوتے ہیں. میرے حضرت فرماتے ہیں بھائی بیوی کی محبت شدید، بچوں کی محبت شدید، مال کی محبت شدید، گاڑی کی محبت شدید، کپڑے کی محبت، ہر چیز کی محبت شدید، لیکن اللہ کی محبت اشد ہونی چاہیے، یعنی غالب ہونی چاہیے. اور پتہ کب چلے گا؟ جب شدید اور اشد میں ٹکراؤ ہوگا. بیگم کہہ رہی ہے مجھے جانا ہے جو ہے طارق روڈ شاپنگ کرنے کے لیے، اب نماز اثر قضا ہو جائے گی، کوئی بات نہیں ہم آ کے پڑھ لیں گے. چھوڑیے نا، نمازیں تو بہت پڑھ لی زندگی میں، شاپنگ رہ جائے گی. اب مقدم کون ہو گیا؟ صحیح، اب وہ مولوی کامل ہوتا تو میں اس پہ فٹ کرتا کہ ابھی دیکھو بیان چھوڑ کر بیوی کے پاس جا رہا ہے، تو مقدم کون ہو گیا بھائی؟ بیوی مقدم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، اب حضرت کو پوچھتا نہیں ہے، پہلے حضرت کے پاس سے جاتا نہیں تھا. میں نے کہا بھائی جاؤ، حضرت دل نہیں جا رہا میں، اب آنے کو اس کا دل نہیں چاہتا ہے. ٹھیک ہے، بس وقت وقت کی بات ہے، انشاءاللہ پلٹ کر ہمارے پاس ہی آئے گا. ہاں ایک وقت ہوگا ایسے جنید بھائی کی طرح بیٹھا ہوگا ایسے، کیا یار شادی کر کے کہاں پھنس گئے بھائی. ہاں آج میں نے اس کو بد دعا دی ایک، اس نے ہمیں بریانی کا وعدہ کر کے کھلائی نہیں، میں نے کہا اللہ کرے تیری دوسری شادی ہو. اب آپ بتائیں یہ دعا ہے کہ بد دعا ہے؟ پکی بد دعا ہے. صحیح ہے جی، تو یہ خوش ہو رہا ہے اندر اندر، کہہ رہا ہے میں عید پہ جاؤں گا، پہلے بھی کھیت سے ایک پکڑی تھی اب دوسری پکڑوں گا، بڑا ہوشیار ہے، ابھی بھی یہی ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا بھی ذکر فرمایا ہے. غزوہ حنین کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ پہلا موقع تھا جو فتح مکہ کے بعد ہوا غزوہ حنین. اس کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ تقریباً 12,000 کے قریب لکھی ہے. تو مسلمانوں نے کہا کہ آج تو ہماری تعداد جب ہم کم تھے تو ہمیں اللہ فتح عطا فرماتے تھے, تو آج تو ہم تعداد میں کثیر ہو گئے ہیں. آج تو پکی پتہ ہے اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تم کو تمہاری کثرت پسند آئی اچھی لگی, ہاں تو اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ تھا, فلم تغن عنکم شیئا, تو تم سے اللہ تم کو کوئی اور چیز فائدہ نہیں دے سکی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, سامنے والوں نے ایسا حملہ کیا دریت ابن سما 150 سال کا بڈھا تھا نابینا تھا, اس نے کافروں کو کہا ایک ساتھ حلہ بولنا اور اس کی یہ چال کام آ گئی. اور جب ایک ساتھ مسلمانوں پر حملہ ہوا ایک درے سے گزرتے ہوئے اوپر سے, تو مسلمان بوکھلاٹ کے بھاگ کھڑے ہوئے, 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا. اللہ فرما رہے ضاقت علیکم الارض, تم پر زمین تنگ ہو گئی, بیمار رہوبت باوجود کشادگی کے ہاں تم پر تنگ کر دی اللہ تعالی نے. ثم ولیتم مدبرین, تم پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے, ہاں پھر اللہ تعالی نے تم پہ سکینہ نازل کیا. حضرت عباس سے کہا اللہ کے نبی نے آواز لگاؤ, ان کی آواز سنا, ہاں لکھا ہے کتابوں میں 11 میل تک جاتی تھی. ہاں ہم لوگوں کو مائک کی ضرورت پڑتی ہے نا, ہاں ہمارے امام صاحب کو مائک دو اور ہلکے ہو جاتے ہیں, وہاں پہ ہم تیز کرتے اور اللہ اکبر, کسی کو پتہ نہ چل جائے ہم اللہ کو بڑا کہہ رہے ہیں. ابے زور سے بول بھائی, تو ڈر لگ رہا ہے کیا؟ صحیح ہے جی, میں زیادہ زیادہ لات ماروں گا نا اور کیا ہوگا غلطی. ہاں لیکن میرے لات کا اینگل جو ہے صرف جو ہے نا کیا ہوتا ہے رکو کی حالت میں صحیح رہتا ہے. ہاں تو رکو سے آج کل جلدی بھی اٹھ رہا ہے, محسوس کیا آپ کو اسی خطرے کی؟ اللہ سیو ہو گیا بھائی, چلو بھائی جانے دو, اللہ خوش رکھے. ماشاءاللہ دونوں بچے بہت پیارا سنا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے. یہ تکبر جو ہے نا انسان کو ایسا تباہ کرتا ہے, ایسا میں ہوں. اب آپ کے استاد نے آپ پہ محنت نہیں کی, آپ کو اپنے استاد کا ہاتھ نہیں چومنا چاہیے, اپنے ماں باپ کا ہاتھ نہیں چومنا چاہیے. میں کر رہا ہوں, شرم نہیں آتی, میں کیا ہوتا ہے بھائی, میں تو یہ ہوں. من ای شیء خلقا, ہاں من نطفہ, کس سے پیدا ہوئے ہو؟ ہاں نطفے سے. عام سا ترجمہ کیا اس کا, میں نے پہلے بھی بتایا تھا, اللہ مہربان تو گدا پہلوان, یہ عام ترجمہ ہے. من ای شیء خلقا عاشقانہ ترجمہ ہے, ہاں کہ اللہ مہربان تو گدا پہلوان ہے, ورنہ حقیقت ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں, اللہ جی کی ستاری ہے. تو اللہ نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین, ہاں پھر اللہ تعالی نے تم پہ سکینہ نازل کیا, اللہ نے رسول پر اور مومنین پر. وانزل جنودا لم تروها, اور ایسا لشکر نازل کیا فرشتوں کا جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں پر عذاب نازل کیا, ہاں ذالک جزاء الکافرین. اللہ جی آگے فرماتے ہیں, اس زمانے کے اندر فتح مکہ کے, جب فتح مکہ ہوا اس کے ایک سال بعد تک کفار کو خانہ کعبہ آنے کی اجازت تھی, لیکن جب فتح مکہ ہو گیا سن 8 ہجری میں, تو 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے موقع پر بھیجا, اور پیچھے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اعلان کرنا ہے, جا کر کے اعلان کر دو کہ آج کے بعد ہاں حرم شریف کے اندر, حدود حرم کے اندر کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا, کیونکہ کافر بحیثیت کفر کے وہ نجس ہے, پہانا پیشاب کی طرح, خنزیر کی طرح نجس ہے. اس وقت یہ آیات نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس, اے ایمان والو انما, پھر حسر کا کلمہ آ رہا ہے, مشرکین ہی نجس ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, اس سال کے بعد مسجد حرام کے وہ قریب نہیں آ سکتے. مسجد حرام سے مراد حدود حرم ہے, پورا حدود حرم, پورا حدود حرم یہ مسجد حرام کے حکم میں آتا ہے. چنانچہ ایک لاکھ کا ثواب پورے مکے کی حدود میں ملتا ہے جو حدود حرم کہلاتا ہے. جہاں کہیں نماز پڑھے ایک لاکھ کا ثواب ہے, اور 50,000 کا ثواب جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے وہ صرف مسجد نبوی میں ملے گا. وہ اگر آپ ہوٹل کی نماز پڑھیں گے تو آپ کو 50,000 کا ثواب نہیں ملے گا. 50,000 کا ثواب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے, اور جو لاکھ کا ثواب ہے مکہ مکرمہ میں وہ پورے حدود حرم کے ساتھ خاص. آگے ایک اور واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, نعوذ باللہ, اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے ایک نظریے کے مطابق. ورنہ میں بتا چکا ہوں قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کے تین مذہب نقل کیے گئے. ایک مذہب یہ کہ المسیح ابن اللہ, وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. ایک مذہب یہ ہے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ہاں دوسرا مذہب یہ ہے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود عیسیٰ علیہ السلام ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ یہ ایک ہی ہیں. اور تیسرا مذہب یہ ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ تین میں کا ایک, یعنی تین ملتے ہیں تو پھر جا کر ایک خدا بنتا ہے, اللہ, عیسیٰ, مریم. دوسرے قول کے مطابق اللہ, عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. بہرحال یہ تینوں نظریے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نصارہ کے ذکر کیے کہ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے لیے بیٹے کو ثابت کرتے ہیں اور بیٹا عزیر علیہ السلام کو کہتے ہیں. عزیر علیہ السلام کو بیٹا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ بیٹا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا, 100 سال سلایا, موت دے دی, اور اس کے بعد ان کو زندہ کیا. تو وہاں سے انہوں نے یہ سمجھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اس وجہ سے کہا کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں قدرت دی تھی کہ یہ مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے. کسی چڑیا یا کسی بھی کھلونے کے اندر پھونک مارتے تھے, اس کے اندر جان پڑ جاتی تھی. تو کہنے لگے کہ یہ کیا ہے, اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھو یہ اسلوب ہے عربی والوں. ہاں کسی کو کسی کی بات کی نفی کرنی ہو نا, ذالک قولہم بافواہہم, ذالک قولکم بافواہکم, یہ تمہارے اپنے منہ کی بکواس ہے. ہاں سمجھے, یہ اسلوب کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی کی بات کی نفی کرنی ہو اور اشد طریقے سے کرنی ہو, یہ اسلوب ہے قرآن کا. ذالک قولہم, یہ بات ان کے منہ کی ہے, یعنی فضول بکواس ہے. ہاں فضول بکواس ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے قاتلہم اللہ, ہلاک ہوں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. اللہ یوفکون, کہاں مڑے چلے جاتے ہیں, کہاں مڑے چلے جاتے ہیں. آگے آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا واضح حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض, اے ایمان والو کیا ہو گیا تم کو کہ جب تمہیں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے زمین سے چمٹ کے بیٹھ جاتے ہو. آج بھی یہی ہے, صحیح, آج بھی اسراقل تم بوجھل ہو جاتے ہو. الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ, کیا تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو آخرت کو چھوڑ کر. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل, دنیا کی زندگانی آخرت کے مقابلے میں تھوڑی سی ہے. تھوڑی سی. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا, اگر تم نہیں نکلو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم دے گا اور ایک قوم کو تمہارے بدلے میں لے کر آ جائے گا, پھر تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروا فقد نصرہ اللہ, مگر یہ کہ اگر تم اس مدد کرو گے اللہ کی, اللہ ہاں تمہاری مدد کرے گا. اذ اخرجہ الذین کفروا, آپ دیکھیں واقعہ ذکر فرما رہے ہیں, جبکہ غار کا واقعہ, غار ثور کا واقعہ, جب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 3 دن کی پناہ لی, کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب 2 میں سے ایک اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے اوپر آ گئے, اگر اپنے پاؤں کو بھی دیکھیں گے تو ہمارے اوپر نظر پڑ جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا غم نہ کرو ابوبکر, ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو لے کے نکلے راتوں رات, پیچھے فرعون آ گیا. فرعون نے کیا کیا جناب والا, گھیرا تنگ, آگے دریا ہے پیچھے فرعون کی فوج ہے. ان کی قوم نے کہا موسیٰ آپ نے تو مروا دیا, موسیٰ آپ نے مروا دیا. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ ان اللہ معی, کہ اللہ میرے اندر, اللہ میرے ساتھ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں سے مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے یہ کہہ رہے ان اللہ معنا, یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ویسی ہی معیت ہے جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ معیت. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت نصیب فرمائے. کیا کہنے ہیں, کل مفتی صاحب کے جب واپس جا رہے تھے یہاں سے بائکیا کر کے جاتے ہیں تو ان کو ایک آدمی ملا, کہنے لگے میں ویسے تو اہل سنت میں سے ہوں لیکن میں رافضیوں سے بڑا متاثر ہو گیا ہوں. نعوذ باللہ, بھائی کیوں ہو گیا؟ پھر ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ملکہ عطا فرمایا ان چیزوں میں. ہاں گھر پہنچتے تک اس کا ذہن صاف کر دیا بالکل. وہ کہنے لگے الحمدللہ آپ نے میرا ذہن صاف کر دیا, ورنہ میں تو چلا گیا تھا, ہاتھ سے نکل گیا تھا. صحیح ہے جی. اللہ جی ہمیں صحیح معنی میں جب صحیح عالم مل جاتا ہے نا دین والا, یہ سوشل میڈیا کے عالموں کے پیچھے جاؤ گے نا تباہ ہوگے, یوٹیوب کے عالم کے پیچھے جاؤ گے تباہ ہوگے, فیس بک کے عالم کے پیچھے جاؤ گے تباہ ہوگے. یہ دین منبر اور محراب سے پھیلا تھا, وہیں سے پھیلے گا میرے بھائی. اسی جگہ جا کر دین سے, دین والوں سے پوچھو, میڈیا سے نہیں پوچھو. میڈیا کا تو مسئلہ میں نے آپ کو بتایا تھا, چیٹ جی پی ٹی سے. میں نے مولانا بلال صاحب کو کہا ذرا سوال کرو, میرے سامنے میں نے کہا ابھی لکھو چیٹ جی پی ٹی, علامہ چیٹ جی پی ٹی صاحب دامت برکاتہم, اگر عرفہ کا دن رمضان میں پڑ جائے, سمجھ رہے ہیں, تو کیا روزہ رکھیں گے یا نہیں؟ صحیح ہے جی. تو وہ مسئلہ بتا رہا ہے کہ بھائی روزہ تو فرض ہے. ابے خربوزے کی اولاد, یہ کیسے ممکن ہے کہ عرفہ کے دن رمضان میں پڑ جائے؟ صحیح ہے جی. وہ 9 ذی‌الحجہ کو ہوتا ہے, یہ رمضان رمضان میں ہوتا ہے, لیکن چیٹ جی پی ٹی ہے, اس سے جو مسئلہ پوچھو اللہ فوراً بتا دیتا ہے, عبارتیں بھی خود بنا دیتا. الامان الحفیظ. اللہ تعالی ہم سب کا یہ مل بیٹھنا قبول فرما لے. ابھی حضرت والا کی خدمت میں جانا ہے اس لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاتھ ابھی نہیں ملائیں گے, میں ذرا 2-4 منٹ کے لیے اوپر گھر جاؤں گا, پھر انشاءاللہ میں نیچے آتا ہوں. جو ساتھیوں کا بھائی اپنی اپنی سواریوں کا نظم بنائیے گا, نمیر کے ساتھ کوئی نہ بیٹھے, اس کو وہیں سے سیدھے گھر نکلنا ہوگا. پھر واپسی پہ پریشانی ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت بڑے صوفی اعظم پاکستان ہے, کوئی بیٹھ رہا ہوگا بیٹھا لیں گے اور اس کو چپ چاپ پہنچانے پہلے ادھر آئیں گے. تو بھائی کوئی اتنا زیادہ اشار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود بائک پر نہیں جا رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.